بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8 جولائی 2011 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں عہد حاضر میں خلافت کا نظام کے موضوع پر خطاب فرمایا. یہ خطاب پچھلے خطاب جمعہ کا تسلسل ہے، سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباد الذین اصطفاء خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا خلافت اور نظام خلافت کے حوالے سے ایک گفتگو کا آغاز ہوا. اپنی جگہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، دینی موضوع ہے، مسلمانوں کی ملی زندگی کے اعتبار سے بہت اہم موضوع ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو بالکل فراموش کر بیٹھے. امت مسلمہ کو یاد بھی کروایا تو کس نے کروایا؟ میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ جارج ڈبلیو بش نے اعلان کیا تھا جب 9/11 کے بعد انہوں نے صلیبی جنگ شروع کی ہے عالم اسلام کے خلاف، جس کا اولین ہدف افغانستان اور پاکستان تھا. اس وقت اس نے کہا تھا کہ القاعدہ جو ہے، اور القاعدہ کا تعارف بھی بش صاحب کی زبانی ہوا، پوری نوع انسانی کو بھی اور ہمیں بھی، القاعدہ فار ایسٹ سے لے کر مراکش تک خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتی. یہ جرم، یہ ناقابل معافی جرم. حالانکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، خلافت کیا ہے؟ رب کی دھرتی، رب کا نظام، جس کی زمین ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، اسی کا قانون چلے، ملکیت اس کی ہے، حق اس کا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جرم ہے جس کے خلاف ہم آخری حد تک جا سکتے ہیں. دھرتی رب کی ہوگی، ہوا کرے. اب یہاں پر جو نظام ہے وہ شیطانی ابلیسی نظام ہے اور ہم اس کے سب سے بڑے محافظ ہیں. اصل میں پیغام یہ ہے. چنانچہ اس خلافت کے حوالے سے وہ اصل میں ہے کیا؟ جیسے میں نے عرض کیا، مسلمان بھول چکے تو تصور بھی جو ہے وہ ذہنوں سے محو ہو گیا، یا کم سے کم یہ ہے کہ پس منظر میں چلا گیا. ہم نے بھی سمجھا کہ خلیفہ بن جائے، ایسے تصورات بھی آئے جیسے میں نے عرض کیا کہ شاید ہمارے ملک کے صدر جو ہیں وہ اگر اپنے لیے خلیفہ کا لقب اختیار کر لیں تو شاید اس کا نام نظام خلافت ہے. وہ خلیفہ ہو جائیں گے، نظام خلافت کا ہو جائے گا. کیا ہے نظام خلافت؟ یا تصور شاید یہ آتا ہے کہ اسلام کے کچھ احکامات کا نفاذ ہو جائے گا، کچھ چیزیں حرام قرار دی جائیں گی، کچھ چیزیں جبرن کرائی جائیں گی، کچھ پابندیاں ہو جائیں گی، ایک پابند معاشرہ ہوگا. اور شاید نو انسانی اپنے بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم ہو جائے گی اس پابندی کی وجہ سے. تو حقیقتاً یہ جاننا چاہیے کہ اصل میں خلافت ہے کیا. اسی پر بات ہوئی تھی اور میں نے اس کے پھر کچھ اس نظام کی جو برکات تھیں اور اس کے ذریعے نو انسانی کو جو ان کے اس انسانی حقوق ملے, جو احترام آدمیت ملا, اس کی طرف کچھ اشارہ کیا تھا. اسی مضمون کو آگے بڑھانے سے قبل میں مولانا ابوالکلام آزاد کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں کہ خلافت سے کیا مراد ہے. وہ فرماتے ہیں, قرآن کے نزدیک اس خلافت ارضی کا مقصد یہ ہوتا ہے, انسان کو خلافت دی گئی ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ جو خلافت ارضی ہے جس کا تصور قرآن نے دیا, اس کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن کے نزدیک اس خلافت ارضی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں نوع انسانی کی ہدایت و سعادت کے لیے ایک خاص ذمہ دار قوم و حکومت قائم ہو. ہدایت, گائیڈنس, وہ ہدایت جس کی ہم میں سے ہر شخص کو ضرورت ہے. ہم جس دار الامتحان میں ہیں, پوری نوع انسانی, انسان کا مقصد وجود, مقصد تخلیق, امتحان. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو نوع انسانی کو وہ گائیڈ کرنے والا نظام ہو جس امتحان میں وہ ڈالا گیا ہے, اور سعادت ان کے لیے خوشبختی کا ضامن ہو. اور خوشبختی صرف دنیا ہی کی نہیں, اصل خوشبختی تو آخرت کی ہے, جو اصل زندگی ہے, ابدی زندگی ہے. یہ تو مختصر سا عرصہ ہے جو ہم امتحان گاہ میں گزار رہے ہیں. ہزار ہا لاکھوں فصلیں انسانوں کی کٹ کر اپنا وقت امتحانی پورا کر کے جا چکی ہیں, پیوند خاک ہو چکی ہیں. یہ جو فصل اس وقت بیٹھی ہے, ان میں سے بھی اکثریت 20 سال کے بعد پیوند خاک ہو چکے ہوں گے. یہ جو تھوڑے عرصے کے لیے آئے ہیں, اصل زندگی تو وہ ہے, اور اس میں جو ہے ہدایت و سعادت, نو انسانی کی ہدایت و سعادت کے لیے ایک خاص ذمہ دار قوم و حکومت قائم ہو, وہ اللہ کی عدالت کو دنیا میں نافذ کرے. وہ نظام عدل اجتماعی جو اللہ نے دیا ہے اس کو دنیا میں قائم کرے. ظلم و جور اور ضلالت و طغیانی سے اس کی زمین پاک ہو جائے. جب وہ نظام عدالت قائم ہوگا تو یہ سب چیزیں, ظلم کا, استحصال کا, ایکسپلائٹیشن کا, گمراہی کی مختلف صورتوں کا, سب کا خاتمہ ہو جائے. ایک عام امن و سکون اور راحت و تمانیت دنیا میں پھیل جائے, اور اللہ کا وہ ہمگیر قانون عدل جو تمام کائنات ہستی میں سورج سے لے کر زمین کے ذرات تک قائم و نافذ ہے, اور جس کو قرآن حکیم اپنی زبان میں صراط مستقیم سے تعبیر کرتا ہے, زمین کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں جاری و ساری ہو کر کرہ ارضی کو سعادت و امنیت کی ایک بہشت زار بنا دے. یہ ہیں وہ الفاظ جس میں نظام خلافت کی اصل حقیقت کو واضح کیا گیا. ایسی حکومت, اس کے اندر جو شخص امیر ہوگا اسے آپ خلیفہ کہیں, امیر المومنین کہیں, لیکن خلافت کا مطلب یہ. اب جہاں تک تعلق ہے اس کی مادی اور روحانی برکات کا, اس سے بھی پہلے میں ایک اور بات عرض کروں گا. اللہ کے قانون عدل کو نافذ کرے. مولانا نے ایک درس میں یہ بات فرمائی ہے, اور اللہ نے رسولوں کو بھی اسی لیے بھیجا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد بعثت بھی یہی ہے کہ دنیا میں وہ نظام عدل قائم ہو جائے. چنانچہ اکثر خطبے پہ, پہلے خطبے کے اختتام پر جو آیات پڑھی جاتی ہیں, میں سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کی تلاوت کرتا ہوں, اور جو مستقل یہاں پر تشریف لانے والے احباب ساتھی ہیں انہیں تو یاد ہو گئی ہوگی. اس کا بھی اصل تھیم کیا ہے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. ہم نے ہی بھیجا رسولوں کو بڑی واضح تعلیمات کے ساتھ, معجزات کے ساتھ, اور رسولوں کے ساتھ ہم نے وانزلنا معهم الكتاب والميزان, دو چیزیں نازل کی ہیں. ایک کتاب یعنی کتاب ہدایت ہر دور میں کتاب آئی ہے, وہی اتری ہے. سابقہ آسمانی کتابیں ہم ان کو مانتے ہیں. ہم مجموعی طور پر کہتے ہیں جو بھی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں ان سب پر ہمارا ایمان. چنانچہ ایک تو یہ ہدایت, کتاب ہدایت اتاری گئی رسولوں پر, والمیزان, اور انہیں ایک شے اور عطا کی گئی, میزان. عدل اجتماعی کا ایک ایسا نظام کہ ہر سطح پر عدل و انصاف. لیقوم الناس بالقسط, رسول بھیجے, انہیں کتاب دی, ان کو میزان عطا کی. کس لیے؟ اس کا ایک بہت اہم مقصد یہ ہے کہ یہ نظام عدل و قسط قائم ہو جائے, رب کی دھرتی پر رب کا نظام. اس لیے کہ یہی انسان کے لیے عدل کا اور انصاف کا ضامن ہے. باقی تمام نظام ایکسپلائٹیٹو, ظاہراً کتنے ہی خوشنما نظر آتے ہوں, وہ ظلم اور جور اور استبداد اور استحصال کی بدترین شکلیں. وانزلنا الحديد فيه باس شديد, ہم نے لوہا بھی نازل کیا ہے. اور اب آپ کو معلوم ہے کہ لوہا کیسے نازل ہوا, اب یہ سائنس کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی ہے. قرآن نے اس وقت کہا تھا فولاد جو ہے یہ بھی اوپر سے آیا ہے, اور یہ بات ثابت ہو گئی. فیہ باس شدید, اس میں بڑی جنگی قوت ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام عدل کے قیام کے رستے میں جو لوگ, جو طبقات رکاوٹ بنے ان کے علاج کے لیے یہ فولاد ہے, اس سے ان کا سر کچلا جائے گا. جو نوع انسانی پر اپنے ظلم کا اور جبر کا جوا ان کی گردنوں میں ڈالے ہوئے ہیں, انسانوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں, ان کے خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ خون کشید کر کے اپنے محلات تعمیر کرتے ہیں, یہ جو طبقہ ہے یہ رکاوٹ ہے سب سے بڑا اس نظام عدل اجتماعی کے رستے کی. اس کے علاج کے لیے ہم نے لوہا نازل کیا. وانزلنا الحديد فيه باس شديد, اس نظام عدل اجتماعی کے قیام کے لیے جنگ اور قتال لازمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہاتھ میں تلوار لینی پڑی, آپ رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن وہ طبقات رکاوٹ بنتے ہیں, اور نو انسانی کی بھلائی اسی میں ہے. جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ جسم میں کسی ایک جگہ جو ہے وہ کوئی بہت ہی ناسور قسم کا پھوڑا نکل آئے اور اس سے پورے جسم کو خطرہ ہو, تو پھر جراحی کرنی پڑتی ہے, پھر سرجری کرنی پڑتی ہے, پھر کاٹ پیٹ ہوتی ہے, اور وہی اس کے لیے حیات ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, میں اس آیت کا ترجمہ پورا مکمل کر دوں, اور لوگوں کے لیے اس میں اور فائدے بھی ہیں. اس لوہے سے وہ اپنے استعمال کی بے شمار چیزیں بناتے ہیں. باورچی خانے میں استعمال ہونے والی اکثر چیزیں جو ہیں وہ لوہے سے بن رہی ہیں, اور بھی بے شمار استعمال کی چیزیں. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, بہت اہم الفاظ ہیں, توجہ کیجیے گا. یہ سارا معاملہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی زبردستی وہ نظام نافذ کیوں نہیں کر دیتا؟ ساری حکومت چل رہی ہے, پوری کائنات میں اس کی حکومت چل رہی ہے, زمین پر نہیں چلا سکتا؟ ایک آن واحد میں سب کچھ, سب اس کے حکم کے تابع ہو جائے گا. کسی کی مجال ہوگی کہ اللہ کے دین سے اس سے بغاوت کر سکے؟ نہیں, اصل میں یہ ہے ہی سارا امتحان. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, اللہ کھول دینا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے. کون اللہ کے اور اس کے رسول کے سچے وفادار ہیں؟ کون دین کے سچے وفادار ہیں؟ یہی امتحان. اور بڑا واضح ہے, اللہ کی زمین پر اللہ کے دشمن, اللہ کے سب سے بڑے باغی ابلیس کا اس وقت قبضہ ہے, اسی کا نظام چل رہا ہے. ہم کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں, ہم اللہ کے وفادار ہیں, تو پھر وفاداری کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں اس زمین کے لیے جو اسی کی زمین ہے پورا نظام دیا ہے، قانون دیا ہے، دستور دیا ہے، مکمل اجتماعی نظام عطا کر دیا. اب اس شیطانی نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر اللہ کے دیے ہوئے نظام عدل اجتماعی کو نافذ کرنا یہ وفاداروں کی ذمہ ہے، منطقی تقاضا ہے. چنانچہ یہ ہے ان اللہ قوی عزیز، باقی اللہ وہ قوی ہے، وہ محتاج نہیں ہے کہ تم کچھ کرو گے تو اللہ کا نظام یہاں قائم ہوگا. اسی میں امتحان ہو رہا ہے سب میں، زندگی ہے ہی دار الامتحان، کون سچا وفادار ہے اور کون ایسے ہی جھوٹ موٹ کا یا جس کا ایمان صرف زبان کی نوک پر ہے. ایک آزمائش کا جھٹکا آتا ہے اور وہ ملمہ جو ہے ایمان کا وہ اتر جاتا ہے اور اندر سے نفاق نکل آتا ہے. یہ تو کھلتا ہے تب ہی آزمائشوں میں. کون ہے جو اسباب کے نہ ہوتے ہوئے بھی توکل کرتا ہے اللہ پر؟ نہیں، وہی ہے، وہی کارساز ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں، سارا امتحان اس کا ہے. ان اللہ قوی و عزیز، اللہ اپنی جگہ قوی بھی ہے عزیز بھی ہے، سب سے زیادہ قوت والا ہے اور سب پر حاکم. بہرحال یہ ہے نظام عدل اجتماعی جو رسولوں کو دیا گیا اور کامل ترین شکل میں کس کو ملا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس کے سرٹیفیکیشن آج بھی اللہ کی طرف سے موجود ہے، اس لیے کہ آسمانی وحی صرف محفوظ یہ ہے، بقیہ سابقہ آسمانی وحیوں میں سے کوئی بھی اپنی جگہ پر محفوظ نہیں، اپنی اصل شکل میں ہے ہی نہیں. اور یہ اتنی محفوظ ہے کہ کوئی شخص اتنا ڈھیٹ بن جائے کہ سورج کو دیکھ کر کہے کہ سورج نہیں ہے، جس کو نہار پر بھی ہو، صرف ایسا ہی شخص انکار کر سکتا ہے اس قرآن کے بارے میں، ورنہ ہر ایک شخص ذرا بھی غیر جانبدار ہو کر تحقیق کرے، بھرپور تحقیق کرے، اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ ایک ایک شوشہ محفوظ. اور یہ وہی کلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل. چنانچہ یہ ہے، اب الیوم اکملت لکم دینکم سرٹیفیکیشن آ گئی، آج میں نے اے مسلمانوں، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری نو انسانی کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، تو اے بنی نو انسان، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اب اس دین کو قائم کرنا، اس دین کے ہوتے ہوئے 160 کروڑ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے اور اس پوری زمین کے اوپر شیطان کا راج ہو، ننگا ناچ ہے شیطان کا اس وقت پوری اس زمین کے اوپر، ہر اعتبار سے. جس چیز کو اللہ نے کہا یہ بغاوت ہے، وہی شیطانی نظام کی بنیادیں. چنانچہ یہ ہے، اس امتحان سے ہم گزر رہے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اچھا، یہ نظام عدل اجتماعی، پہلی بات یہ ہے کہ پوری نو انسانی کے لیے عدل اجتماعی کا نظام صرف وہی ہو سکتا ہے جو ہمارا خالق و مالک ہمارے لیے عطا کرے گا. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، میں اشارتاً کہہ دوں کہ جب بھی کوئی طبقہ نظام بناتا ہے تو وہ طبقہ اپنے مفادات کا ہی لازماً خیال رکھے گا. پوری نو انسانی کے مفادات کا یکساں لحاظ کوئی نہیں کر سکتا، امپاسبل. سرمایہ دار نظام بنائے گا، سرمایہ کا تحفظ کرے گا. آج کا سرمایہ داری نظام ہے ہی سرمایہ کے تحفظ کے لیے، بلکہ پوری جمہوریت کی بساط اسی لیے ہے، پچھلی برتما میں تفصیل بیان کر چکا ہوں. تو ایک تو پہلو یہ ہے کہ پوری نو انسانی کے لیے عدل و انصاف، کامل عدل و انصاف پر مبنی نظام کوئی انسان بنا ہی نہیں سکتا. وہی رب عطا کرے گا جو سب کا مالک و خالق ہے اور سب کی نفسیات کو جانتا ہے اور سب کے انسانی تقاضوں سے واقف ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، سورہ ملک میں یہ آیت. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نظام عدل اجتماعی اصل میں توحید کی بنیاد پر ہے، یہ توحیدی نظام ہے. معاشرتی سطح پر توحید کیا ہے؟ کوئی انسان نسل، رنگ، زبان، کسی بھی اعتبار سے دوسرے پر برتر نہیں، توحید یہ ہے سب کے سب ایک اللہ کی مخلوق, اور اللہ نے ان سب کو ایک انسانی جوڑے سے پیدا کیا. کلکم بنو آدم و آدم من تراب, سب مٹی سے پیدا کیے گئے, اور نو انسانی جتنی بھی ہے وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے آدم و حوا. اس اعتبار سے کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا. بنیاد توحید, سب کا خالق ایک, سب کے والدین بھی ایک. چنانچہ یہی بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں وہ جو آخری پیغام تھا کھول کر سنائی تھی. ایوہ الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد, اے لوگوں جان لو تمہارا رب بھی ایک ہے, تمہارے آبا بھی ایک ہی ہیں, تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو. کلکم لآدم و آدم من تراب, ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, جب سب برابر ہیں تو اگر دنیا میں کسی کو زیادہ عزت دینی ہے تو کس بنیاد پر دیں؟ مال و دولت کی بنیاد پر, تو غریب کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ کس بنیاد پر؟ اگر کوئی بنیاد ہے تو ایک ہے, جس رب نے ہم سب کو پیدا کیا کون ہے جو اس کا سب سے زیادہ اس کا تقوی اختیار کرنے والا ہے, جو سب سے زیادہ اس کے احکام پر چلنے والا ہے, وہ زیادہ احترام کے لائق ہے انسانوں میں سے. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا اسود علی احمر ولا احمر علی اسود الا بالتقوی. جان لو کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے. عرب عربوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا, اور وہ بقیہ نوع انسانی کو گونگا کہتے تھے, عجم عجم ہی. ان کے پاس وہ زبان کی قوت اور وہ طلاقت لسانی ان کے پاس نہیں جو ہمارے پاس, کوئی اس پر فضیلت نہیں. اور نہ کسی عجمی کو عربی پر فضیلت ہے, نہ کسی کالے کو گورے پر, نہ کسی گورے کو کالے پر. الا بالتقوی, کیونکہ قرآن نے کہا نا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, تم میں سے زیادہ قابل احترام شخص وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے, متقی ہے. لہذا فرمایا اگر کوئی فضیلت ہے اور احترام انسان کے لیے کسی کو زیادہ احترام دینا ہے تو بنیاد تقوی ہے. یہ ہے توحید کا ایک, یوں کہیے اظہار اسلام کے معاشرتی نظام کے اندر. سب برابر, معاشی سطح پر اس کا اظہار کیا ہے؟ اس کے لیے اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کے اندر کامل عادل ہے, سب کے لیے یکساں مواقع ہونے چاہیے اسلامی ریاست کے اندر. یہ نہ ہو کہ ایک طبقہ ہے وہ کل ریسورسز کے اوپر قابض ہو کر بیٹھا ہوا ہے, اور بقیہ پوری جو آبادی ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے جا رہی ہے, محروم سے محروم تر ہو رہی ہے. یہ سودی نظام کا خاصہ ہوتا ہے. سب برابر, سب کو یکساں مواقع حاصل ہو. ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, جو انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں, جو ان سکولوں میں جن کے بچے پڑھتے ہیں جہاں ایک ایک بچے کی فیس گریڈ ون آفیسر کی تنخواہ کے برابر ہوتی ہے, وہی پھر بلاخر بیوروکریسی میں جائیں گے. اردو میڈیم پڑھنے والے بچے اس کا حق نہیں رکھتے. معاشی سب انتہا درجے کی بے انصافی اس ملک کے اندر ہر سطح کے, خاص طور پر معاشی سطح. یکساں مواقع ہوں, اور پھر یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم, اور یہ اس کی حکمت جو ہے آزمائش, حکمت تخلیق اس کا حصہ ہے کہ کسی کو دے کر آزما رہا ہے, کسی کو تنگی سے آزما رہا ہے. لہذا یہ نہیں ہے کہ سب کو برابر برابر ہر شہری کو جو ہے وہ دے دیا جائے, ساری دولت جو ہے وہ سرکاری طور پر جمع ہو اور یوں کر دیا, نہیں, وہ حکمت کے خلاف. لیکن کوئی کسی دوسرے کا معاشی طور پر استحصال نہ کر سکے, ایسی تمام شکلیں جس میں دوسرے کا استحصال ہوتا ہے وہ حرام، ذخیرہ اندوزی حرام. اب اشیاء صرف ہیں، ہر عوام کو سب کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں. اب معلوم ہوا کہ قلت ہو رہی ہے، لوگوں نے اپنے گودام بھر لیے، بازار میں لا ہی نہیں رہے. اب لوگوں نے تو قوت لا یموت، جس کو جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کھانا ہے، ان چیزوں کی ضرورت ہے. اب ڈبل اور ٹرپل پرائز پر بھی خریدنے پر مجبور ہیں. ایسی تمام شکلیں جس میں نوع انسانی کا استحصال کیا جاتا ہو سب حرام. یہ پابندیاں ہیں، یہ نہیں ہے کہ دولت میری ہے میں جیسے چاہوں خرچ کروں، جس طرح چاہوں تجارت کروں، جیسے چاہوں کماؤں، جیسے چاہوں اس کو ملٹیپلائی کروں. ناٹ ایٹ آل. اسلامی ریاست میں اس کی کوئی اجازت نہیں. ہاں یہ ہے کہ کس انداز سے سرمایہ کاری کر سکتے. سرمایہ داری نہیں ہے، سرمایہ کاری ہے. سرمایہ داری کیا ہے کہ سرمایہ ایک ہی طبقے میں گھومتا رہے، سرمایہ سرمایہ کو جنریٹ کرے اور بقیہ نو انسانی اس سے محروم رہے. یہودیوں نے یہی کام کرنے کے لیے کہ پوری نو انسانی کو اپنے معاشی شکنجے میں جکڑنے کے لیے یہ سودی نظام جو ہے دنیا کو متعارف کروایا اور پھیلایا ہے، جسے ہم سینے سے لگائے بیٹھے ہیں سودی نظام کو. یہ ہے شیطان کا ایک بہت بڑا آلہ. انسان کو طبقات میں تقسیم کر دو، ہیوز اور ہیو ناٹس. اسلامی ریاست میں یہ طبقات نہیں ہیں. ہاں اونچ نیچ ضرور ہے، لیکن سب کی مال بنیادی کفالت کی ذمہ دار ریاست ہے. بیسک نیسیسٹیز. اور جو بھی سرمایہ داری کے طریقے ہیں جس میں سرمایہ جو ہے سرمایہ کو جنریٹ کرتا ہے اور اس کا ایک طرف انبار لگتے چلے جاتے ہیں، ایسی تمام شکلیں حرام، جس میں سب سے اوپر سود. یہ سب سے بڑا پلر ہے. چنانچہ اسی لیے کہنے کو تو لوگوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ انما البیع مثل الربا، ہمیں تو کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا سود میں اور تجارت میں. اعتراض کرنے والوں نے اس وقت بھی کیا تھا کہ سود بھی تو ایسا ہی ہے جیسے تجارت. انما البیع مثل الربا. تجارت کیا ہے؟ ایک شخص جو ہے وہ منڈی سے لاتا ہے سبزی، 10 روپے کلو میں اس نے آلو خریدے ہیں اور لا کے اپنی دکان پر وہ 12 روپے کلو بیچ رہا ہے، 2 روپے کما رہا ہے. آپ یہ کہتے ہیں جائز حلال، بلکہ یہ تو کمائی ایسی ہے جس سب سے بابرکت. اور ایک شخص اس کو 10 روپے جو ہے وہ قرض دیتا ہے اور 2 دن کے بعد اس سے 12 روپے واپس لیتا ہے، یہ سود کیا فرق؟ بظاہر تو کچھ نہیں، لیکن اب جو لوگ جانتے ہیں، جو انسانی معیشت اور آج کل کی بھی معاشیات اس کی تہ میں اترے ہوئے، انہیں معلوم ہے کہ یہ سود کتنا بھیانک قسم کی شے ہے. بے روزگاری اس سے پیدا ہوتی ہے، انفلیشن اس سے پیدا ہوتی ہے، ارتکاز دولت اس سے پیدا ہوتی ہے، محرومی اس سے بڑھتی ہے. لہذا اتنا سخت الفاظ آئے قرآن مجید میں کہ اگر سود نہیں چھوڑتے تو سن لو اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ. یہ ہے سود. اور حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ بھی سن لیجیے. الربا 70 حوباً. سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، یعنی اس کو 70 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے. ایسروہا، ان میں سب سے ہلکا، یعنی 70 میں بانٹا گیا ہے لیکن کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے. جو سب سے چھوٹا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ این کی ہر رجل امہ، ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ غلط کاری کرے. اب اس کو سننے کوئی ہی انسان دل نہیں کرتا، کہ کراہت ہوتی. اسے کم سے کم 100 سے ملٹی پلائی کریں گے تو وہ سود کا جرم ہے. اس لیے کہ 70 حصے، 70واں جو سب سے ہلکا ہے. لیکن وہ بظاہر نہیں نظر آتا کہ وہ اتنی بڑی، اتنی خبیث شے ہے، اس کے اندر اتنی خباثت ہے، اتنی قباحت ہے. کیوں ہے؟ اسی سے وہ انسانوں کے اندر طبقات پیدا ہوتے ہیں، دولت کا ارتکاز ہوتا ہے، غربت اور افلاس ایک طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، دوسری طرف دولت کا ہیضہ. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات کئی مرتبہ اس ممبر سے بیان ہوئی ہے کہ اگر کسی معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہو, اور ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے سود سب سے بڑی ایک نمایاں اس کا سمبل ہے, ایک طرف سرمایہ جمع ہو رہا ہے, والد محترم رحمہ اللہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ چکی پیس تو رہی ہے لیکن ساری سب کچھ ایک طرف ڈالے جا رہی ہے دوسری طرف خالی ہے, بظاہر سرمایہ سرکولیٹ کر رہا ہے لیکن وہ ہر جمع ایک طرف ہو رہا ہے دوسری طرف محرومی ہی محرومی ہے, ایک ہیوز ہے ایک ہیو ناٹس. فرماتے ہیں کہ یہ دو دھاری تلوار کی طرح ہے, اس کے نقصان ہم پہلو نقصان ہے, اس لیے کہ جن کے پاس ارتکاز دولت ہے, جو سود خور طبقات ہیں, جو سرمایہ دار طبقات ہیں, انہیں وہ مال کی محبت دولت کی محبت انہیں انسان سے درندہ بنا دیتی, انتہائی کٹھور دل, صفاق, بے رحم, جو انسانی جذبات ہیں اصل میں, جو انسانیت جن سے عبارت ہے, ہمدردی, خوش اخلاقی, دوسرے کا خیال, بھائی چارہ, کسی کے کام آ کر اور کسی کو ساتھ جو ہے اس کی مدد کر کے ایک راحت محسوس کرنا, اور اسی اس کی نیکی اس خیر کے لیے انسان میں جذبہ ہو کہ میں آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کروں. نو, یہاں تو آپ نے قرض لیا تھا, سودی قرضہ لیا تھا, مجبوراً لیا تھا, جیسے چاہے لیا تھا, آپ نے اپنا مکان گروی رکھوایا تھا اور آپ کے پاس کچھ اور نہیں ہے, اور آپ جو ہے آپ بینکرپٹ ہو رہے ہیں, آپ نے قرض ادا نہیں کیا ہے, لہذا آپ کا مکان پورتی کرایا جائے گا, بچے بلک رہے ہوں, سامان گھر سے باہر ہوتا رہے, اور اسی نظام کو ہماری حکومت اور ہمارا پورا نظام, یہ جمہوری نظام اس کو جو ہے سپورٹ کرتا ہے. یہ ہے وہ معاشی بے انصافی, اس سب کو رستہ روک رہا ہے قرآن. اسی طرح سٹا, جوا, حرام, اور آج کل کی اسٹاک مارکیٹ اصل میں کیا ہے, اسپیکولیشن, یہ ہے جوا, اور ساری دنیا کی جو ہے اس وقت معیشت وہ اسی کے اوپر ڈال رہی ہوتی ہے, جو حقیقت نہیں ہے, سب دھوکہ فریب ہے. لیکن یہ کہ یہ چیزیں ہیں کہ جن سے سرمایہ ایک طبقے میں سرکولیٹ کر رہا وہیں جمع ہو رہا ہے, اور بقیہ نو انسانی محروم سے محروم تر. لہذا اسلامی نظام ریاست اسلام کا معاشی نظام یہ ہے کہ لوگوں کو یکساں مواقع ہوں اور انسانوں کا معاشی اعتبار سے استحصال ہرگز نہ ہو. کاروبار کی ایسی شکلیں جس میں استحصال ہوتا ہو حرام, سب کے سب صورت, اور اس پر مستزاد یہ ہے کہ پھر بھی اگر لوگ کچھ محروم رہ گئے ہیں اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے ان کی آمدنی ناکافی ہے تو ریاست اس کی ذمہ دار ہے, بیسک نیسیسٹیز ریاست نے فراہم کرنی ہے. وہ ایک نعرہ تو لگا تھا ہمارے ہاں, روٹی کپڑا اور مکان, اس نعرے کے اصل میں تہم میں وہی بات ہے, بیسک نیسیسٹی انسان کی ضروریات ہے نا, غذا ہے, مکان ہے, کپڑا ہے, اور کپڑا ملبوسات جو ہیں یہ بھی استعارہ ہے. اب انسان کی ایک وہ زندگی بھی ہے, آئلی زندگی ہے, فیملی لائف ہے, بیسک نیسیسٹیز ہیں. ہر انسان کا حق ہے, اس زمین پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا, ہر انسان کا حق ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ اس زمین کے اوپر ہو, زمین کے وسائل میں بھی اس کا حق ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ہزاروں مربوں کے مالک ہوں اور کسی کو بیچارے کو دو گزمی بھی نہ ملے, یہ ہے بے انصافی, استحصال. اور ہمارے ہاں جو بڑی بڑی جاگیریں ملی ہوئی ہیں وہ تو ملی بھی کس خوشی میں ہیں, وہ انگریز کے وفاداروں کو ملی. وہ انگریز جس نے آ کر جہاں مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی اور اس وقت یہاں پر نفاذ شریعت نافذ تھا, اس نفاذ اس شریعت کے نظام کو نیست و نابود کر کے وکٹورین لا یہاں پر جو ہے نافذ کیا تھا, امپلیمنٹ کیا, اس کے جو وفادار تھے انہیں وہ جاگیریں ملیں گی. تو اس ملک کے اندر میوزیکل چیئر کا کھیل کھیلتے ہیں سیاست کے حوالے سے. یہ ہے کہ ہم کس غلیظ معاشرے کے اندر اور انتہائی بے انصافی والے گلے سڑے معاشرے میں رہ رہے ہیں, اور اسلام نے کیا کچھ عطا کیا, اور وہ عطا کیا اور واقعی دیکھا لوگوں نے. اسی لیے تو ایچ جی ویلز نے بھی شہادت دی تھی کہ انسانی ہمدردی مساوات کے مواعظ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی ہیں. اس نے اپنی جو تاریخ پر جو اس کی دو کتابیں ہیں اس میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چیپٹر ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگرچہ مواعظ بڑے اچھے اچھے واعظ تو حضرت عیسیٰ نے بھی کہے تھے, اور ظاہر بات ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں, لیکن ان اصولوں پر انسانی ہمدردی, حریت, اخوت, مساوات, اس پر واقعتاً عملاً ایک معاشرہ پورا قائم کر کے دکھا دینا, یہ صرف کریڈٹ جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماننا پڑتا ہے کہ یہ تو کیا ہے انہوں نے, جس میں عدل ہے, انصاف ہے ہر سطح پہ. اس کے اندر بھی جو اصول توحید ہے وہ کیا ہے, دیکھیے معیشت کے اندر اصول توحید کیا ہے, سب کچھ جو کچھ اس دنیا میں ہے اس کا مالک اللہ ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. زمین بھی اللہ کی ملکیت اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک بھی وہی ہے. انسان مالک نہیں ہے, اس کے تصرف میں کچھ وقت کے لیے گویا بطور امانت اللہ تعالی نے کچھ چیزیں دی ہیں, کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے ہر شخص نے یہاں پر, 20-25-30-50 سال ملکیت نہیں ہے حقیقت کے اعتبار سے, یہ امانت ہے. اور اس امانت کا استعمال ہوگا مالک کی مرضی کے مطابق. یہ اصل نقطہ توحید. اس رب نے جس کا یہ مال ہے ہمیں جس حد تک اس کو استعمال کرنے کی اور جس انداز سے استعمال کرنے کی اور جس انداز سے اس کے تصرف کا اختیار دیا ہے بس اسی تک ہمیں حق ہے, آگے نہیں. یہ سب کیا ہے, فقط ایک نقطۂ توحید کی تفسیر ہے. چنانچہ اسی طرح کا معاملہ ختم ہو رہا ہے سیاست کی سطح پر بھی, اور اصل میں نظام خلافت کیا, حکمرانی اس کی ہے, انسانوں کے لیے حکمرانی ہے ہی نہیں جب سب انسان برابر ہیں. تو پھر یہ تو ناانصافی ہوگی کہ کچھ اس میں حکمران بن بیٹھے, انہیں اختیار ہو, وہ قانون بنائے, اس قانون کو دوسرے اس کے پابند ہوں. تمیز بندہ ہو آقا, فساد آدمیت. بھئی کس بنیاد پر اس کو حق ہے, یہ رائل فیملی بیٹھی ہوئی ہے جب سب انسان برابر ہیں, کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے, تو ان کو کیا حق ہے, بنیاد بتائیے. وہ جو کہا جاتا ہے کہ کوئی سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتا ہے, تو یہ تصورات تو دنیا کے ہیں نا. حقیقت کے اعتبار سے کیا بنیاد ہے, ایک خاندان کو جیسے کہ ملوکیت میں ہوتا تھا اسی کو حق ہے, وہی حکمرانی کرے, وہی قانون بنائے, وہی جو ہے وہ نظام ٹیکس کا جو ہے جو چاہے بنائے لگائے, انسانوں کے حقوق غصب کرے, ان کے خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ کھینچے, اس کے لیے جیسے چاہے سسٹم بنائے. کیوں, کلکم بنو آدم و آدم من تراب, سب برابر ہو, کوئی انسان دوسرے پر حاکم نہیں بن سکتا اس اعتبار سے. ہاں حاکم وہ ہے اس کے قانون کو نافذ کرنا ہے, یہاں پر جو بھی ذمہ دار ہوگا اس ذمہ دار کا کام ہے اللہ کے قانون کو اس کی زمین پر نافذ کرنا, یہ نظام خلافت. اب اس کے اندر بھی خلیفہ کا چناؤ کیسے ہو, امیر کیسے بنایا جائے, اب یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو آج کے دور میں ایک بہت بگ کوشچن کی حیثیت سے اٹھتا. لیکن اصول یہی ہے کہ یہ چونکہ ملوکیت اسلام میں نہیں ہے, جو اسلام کا اصل نظام ہے اور جو سیاسی سطح کے اوپر بھی عدل کا تقاضا ہے, اس تقاضے کو وہ یہ پورا نہیں کرتا کہ ایک فیملی بیٹھ جائے اور اسی کے بعد بیٹا بادشاہ ہے بنا ہوا ہے, اگلا بادشاہ اس کا بیٹا ہوگا اور اس سے اگلا بادشاہ اس کا بیٹا ہوگا, اس کی روح سے ہم آہنگ نہیں. اگرچہ ہمارے ہاں جو ملوکیت آئی بھی خلافت کے بعد جو ملوکیت, تو بقیہ نظام انٹیکٹ تھا. ملوکیت اس انداز سے نہیں آئی تھی کہ بادشاہ کو اختیارات مل گئے تھے کہ وہ جو چاہیں قانون بنائیں. قانون اڈا ہی کا ہے, قاضی موجود ہیں, مفتی موجود ہیں, اسلامی عدالتیں قائم ہیں, حق بات کہنے والے موجود ہیں, پورا نظام سٹرکچر موجود ہے. سارا نظام بنا ہی ہوا وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں, کوئی اور نظام تھا ہی نہیں جو خلافت راشدہ میں تھا. ابتدائی ملوکیت یہ آئی کہ وہ ملوکیت کا یہ عنصر آ گیا اس خلافت کے اندر, جو خلافت سب کا حق تھا وہ کسی ایک خاندان نے اس حق کو اپنے اوپر لے لیا, کہ جیسے کہ عام ملوکیت میں ہوتا ہے کہ ایک خاندان جو ہے وہی حکمران چلا آ رہا ہے. جبکہ خلافت راشدہ میں کیا ہے کہ یہ بھی مسلمانوں کا ایک مجموعی مشورے سے ہی ہونا چاہیے کہ جو اہل ترین شخص ہے اس کو منتخب کر کے, جو اس کے لائق ہو, جو اس نظام خلافت کو چلا سکے, ایسا شخص جو ہے اسے منتخب کر کے اوپر بٹھا دیا جائے. جو بھی ذمہ دار لوگ ہوں وہ اپنے مشورے سے ایسا شخص کسی شخص کے اوپر متفق ہو اور اس کو بٹھائیں, وہ چاہے کسی خاندان سے ہو, کسی نسل سے ہو. مسلمان ہے ہاں, اہلیت رکھتا ہے, اسے معلوم ہے دین اسلام کیا ہے, خلافت کا تصور کیا ہے, خلیفہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں, وہ دین کا جاننے والا سمجھنے والا ہے, علم دین جو ہے, ظاہر بات ہے اور کون سا علم ہوتا تھا پہلے, ایک علم ہوتا تھا علم دین, قرآن و سنت کو سمجھنے والا ہے, دین کے مزاج سے واقف ہے. اور جو خلافت کی ذمہ داریاں اس کو اٹھانے کا اہل ہے, شعور بھی رکھتا ہے اور اہلیت بھی رکھتا ہے, وہ مسلمان آپس میں سے ہی کسی ایک کو منتخب کر کے خلیفہ بنا لیں. یہ ہے آئیڈیل شکل. دور خلافت راشدہ میں یہی تھی. تو سیاسی سطح کے اوپر بھی ایک تو یہ ہے کہ خود قانون سازی کا حق نہیں ہے, اصل قانون اڈا کا ہے, وہ ہم نے نافذ کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ نافذ کرنے والا بھی جو شخص ہے امیر, اس کے حوالے سے بھی عدل کا تقاضا یہ ہے, وہ عدل اجتماعی. اور وہی توحید کا تصور کہ جب سب اللہ کے بندے ہیں, سب برابر ہیں ایک اعتبار سے, لیکن ان میں جو اہل ہوں, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا, اللہ حکم دیتا ہے کہ امانات کو ان کے اہل تک پہنچاؤ, اور جو جس منصب کا اہل ہے وہ اس وہیں پر آئے. تو یہ شکل تھی جو اعلیٰ ترین تھی دور خلافت راشدہ میں. لیکن یہ عدل کامل, اس میں ایک ذرا سی یوں کہنا چاہیے کہ آمیزش ہوئی ہے کہ اس سسٹم کی بجائے کہ کسی ایک خلیفہ کا چناؤ ہو اس کی اہلیت کی بنیاد پر, وہ ایک خاندان کے اندر اور پھر وہ نسل کے اندر چل پڑی. یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں خلافت کے بعد ملوکیت آ گئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ پورا اسلام کا نظام ختم ہو گیا. بانی محترم رحمہ اللہ اس کی مثال دیا کرتے ہیں, گفتگو تو اور بھی کرنی تھی, میں اسی نقطے پر بات ختم کروں گا, وقت ختم ہو گیا. میں نے پہلے بھی بتایا ہے اسلام کا جو قصر ہے دین اسلام, چھ منزلہ قصر, سب سے اوپر کا سیاسی لیول, اور سیاسی لیول کے اوپر بھی ایک تبدیلی آئی ہے, ایک رکھنا پڑ گیا کہ منتقلی اقتدار جو ہے اس انداز سے ہو رہی ہے جیسے کہ تصور تھا دنیا میں. باقی سیاسی سطح پر بھی جو بھی خلیفہ ہے وہ چاہے جانشین بن کر آیا, وہ اللہ ہی کے قانون کو نافذ کر رہا ہے. نیچے پورا دین, پورا قانون, پورا نظام, پورا ڈھانچہ وہ نظام عدل اجتماعی ہی کی بنیاد پر ہے جو قرآن و سنت پر بیس کر رہا ہے. تو لہذا صرف وہاں پر تھوڑی سی تبدیلی آئی اور وہ آئیڈیل شکل نہیں رہی, ون سٹیپ ڈاؤن آ گئے. لیکن یہ سمجھنا کہ 30 سال کے بعد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام بنایا تھا 30 سال کے بعد ختم ہو گیا, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, بہت بڑی غلط فہمی. بات کیف, یہ خلافت کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں جو میں مزید وضاحت کی ہے کہ یہ پورا نظام عدل اجتماعی بھی اصل میں نقطۂ توحید ہی کی ایک تفسیر ہے, اور اسی کے مظاہر ہیں, اور اسی کی بنیاد پر یہ کامل عادلانہ نظام ہے اسلام کا. باقی اس کے اور مادی اور روحانی مزید فوائد کہاں, اس پر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. صرف حالات حاضرہ کے حوالے سے مرثیہ ہی کہنا ہوگا کہ داخلی سطح پر بھی اندرون ملک جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں, خبریں پڑھ کر حقیقت یہ کہ دل خون کی آنسو روتا ہے. کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ اسلام کے نام پہ بننے والا ملک اور اکثریت مسلمانوں کی غالب اکثریت. ذرا اس کے مقابلے میں ہندوستان کو کمپیئر کریں, وہاں کتنے مذاہب ہیں, لیکن یہاں پر غالب اکثریت مسلمانوں کی. لیکن حالات کیا ہیں؟ وہ جو قرآن مجید میں سورہ انعام میں آیا کہ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں, ایک شکل یہ بھی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو اس کے لوگوں کو آپس میں او یلبسکم شیعاً فیذیق بعضکم باس بعضن, وہ تمہیں پھر گروہوں میں تقسیم کرتا ہے اور پھر وہ گروہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھاتے ہیں, آپس میں بھڑ جاتے ہیں. یہ خانہ جنگی کی سی کیفیت, آپس میں ہی قتل و غارت گری. حقیقتاً یہ اللہ کا عذاب ہے. شمال کی طرف بھی اب وہاں سے جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ کس کی ایما پر ہو رہے ہیں, وہاں قوم کس کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے. پاکستان پر دباؤ ڈالنے کا ایک نیا انداز ہے, سینڈوچ کیا گیا پاکستان. ظاہراً رستہ کوئی نظر نہیں آ رہا نکلنے کا, کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے, ڈنگ ٹپاؤ کام. اس وقت اس مسئلے کو کیسے حل کرو, اس کو کیسے کرو, اس وقت اس سے کیسے بچ جاؤ. وہ حل چاہے ہمارے لیے ہماری جان کو ہمیشہ کے لیے غلام بنا دے, لیکن یہ مسئلہ اس وقت حل ہو جانا چاہیے. ہر قسم کی دور اندیشی بصیرت جو دنیا میں اس تمام اقوام کو حاصل ہے, کیا ہم اسے سراسر محروم ہیں؟ ہم عقلی طور پر بالغ ہی نہیں ہوا آج تک. سوچنے کی بات ہے, جواب صرف ایک ہی ہے, عقلی طور پر بالغ کیوں نہیں ہے؟ انڈیا نے اگر وہاں پر وہ اس وقت منی سپر پاور ہے تو ہمارا اور انڈیا کا کیا فرق ہے؟ وہی نسلیں ادھر ہیں, وہی ادھر ہیں, وہی زبانیں ادھر ہیں, وہ ادھر ہیں. آئی کیو لیول بھی ایک ہے, لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کو ماننے والے جو لوگ, جو قوم اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت ہو, اور پھر وہ اللہ کے دین سے بے وفائی کرے تو اللہ کا عذاب کے کوڑے اس پر برستے ہیں, ذلت و مسکنت کا عذاب اس پر آتا ہے, اور ہر قسم کے عذاب کا وہ نشانہ بنتی ہے دنیا میں. جب یہ سمجھیں گے تب اپنے آپ کو اصلاح کریں گے تو معاملات درست ہوں گے, ورنہ کیسے درست ہوں؟ کوئی حل کو پیش کر کے دکھائے؟ ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس, کاش کہ ہم اس کی طرف آ جائیں. ففروا الی اللہ, پلٹو لوٹو اللہ کی طرف, اللہ کی طرف, اللہ کے دین کی طرف. خیر ہی خیر سارا اس میں ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر.